رسول نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حکومتوں کے فیصلے نہیں کیے. سیاست ملکی انتظام کار ہے اور یہ علماء کا حق ہے بلکہ علماء پر فرض ہے کہ اس سیاست میں حصہ لیں. اور سیاست کو صرف جھوٹے اور مفاد پرست سیاستدانوں کے سپرد نہ کریں. سیاست کا مطلب جھوٹ نہیں ہے. جو آدمی سیاست میں جھوٹ بولتا ہے وہ سیاست نہیں کرتا, وہ منافقت کرتا ہے, وہ عیاشی کرتا ہے, وہ سیاست نہیں ہے. سیاست تو ملکی انتظام کا نام ہے عربی زبان. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو سپاہ صحابہ کے پروگرام کا پتہ چل گیا کہ سپاہ صحابہ پاکستان کو سنی سٹیٹ بنانا چاہتی. سپاہ صحابہ یہ چاہتی ہے کہ خلفائے راشدین کے ایام ہائے وفات پر سرکاری تعطیل کی جانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ شکاگو میں مزدور مر گئے یوم مئی کو, اس کے لیے چھٹی کرتے ہو؟ کرکٹ اور ہاکی کے اوپر چھٹی کرتے ہو؟ گھوڑوں کی ریس ہو اور میلہ منڈی مویشیا ہو تو چھٹی کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق کی وفات پہ چھٹی کیوں نہیں کرتے؟ فاروق اعظم, عثمان غنی, علی اور مرتضیٰ کی شہادتوں پہ چھٹی کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم چھٹی کرانا چاہتے ہیں. یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم ہوئی اور 9 اور 10 دو دن چھٹی ہوتی ہے. کیا پاکستان شیعہ کا ملک ہے؟ یہاں سنیوں کی کوئی حق نہیں ہے کہ ابو بکر عمر عثمان علی اہل سنت کے امام اور پیشوا ہیں, ان کے یام آئے وفات پر کوئی چھٹی نہ ہو اور حضرت حسین کی شہادت پر دو دن چھٹی ہو؟ سپاہ صحابہ سنی حقوق کو غصب کرنے کی اجازت نہیں دے. ٹھیک ہے, اور پاکستان میں صحابہ کے خلاف کوئی کتاب نہ ہے کی جائے, اور اگر کوئی قادمی کتاب چھاپے اسے سزائے موت دی جائے یا 25 سال سزا دی جائے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مطالبہ جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ آپ ان مطالبات کی تائید کرتے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جن کو سپاہ صحابہ کا پروگرام سمجھ میں آیا ہاتھ کھڑا کر, دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ, آپ اپنے اپنے علاقوں میں سپاہ اپنے علاقوں میں سپاہ صحابہ کے یونٹ بناؤ گے, پرچم لہراؤ گے, سپاہ صحابہ کا پروگرام آگے پھیلاؤ گے. آپ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, آل حدیث ہو, کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہو, اس کاد میں اس مشن میں جو ساتھی اتفاق کرتا ہے وہ سپاہ صحابہ کا ممبر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک بات انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رفیق شہید جو سپاہ صحابہ کا ایک ہونہار نوجوان تھا جسے کالج میں شہید کیا گیا, اس کو سمندری کی انتظامیہ نے, خصوصاً اے سی صاحب نے اس کو چھوڑنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس کو ڈسچارج کرنے کے لیے اس کے ایک قاتل کو, یعنی رفیق شہید کے ایک قاتل کو, اس کے 6 قاتل, 6 میں سے 4 گرفتار ہوئے اور 2 ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے, اور جو 4 آدمی گرفتار ہیں ان میں سے ایک قاتل کو پچھلے دنوں رہا کرنے کی سازش کی انتظامیہ, اس کو ڈسچارج کرنے کی سازش کی. اللہ نے توفیق بخشی اور ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے کوشش کی اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے ذریعے ان کی سازش کو ناکام بنایا. اور میں اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پولیس نے, اگر انتظامیہ نے اس ایک قاتل کو رہا کرنے کی سازش کی, سپاہ صحابہ اس کے خلاف سمندری میں اتنا بڑا احتجاج کرے گی کہ تمہیں سارے پچھلے احتجاج بھول جائیں. کرو گے؟ ہمارا ساتھ دو گے؟ میں کالج کے طلبا سے کہوں گا کہ رفیق شہید کوئی لاوارث انسان نہیں تھا, سپاہ صحابہ کا بچہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتا رہے. ہمارا ساتھ دو گے؟ اگر ہم نے احتجاج کی اپیل کی تو ساتھ دو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کرو, دونوں ہاتھ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
29 جولائی 1993 کا یہ عظیم شان پروگرام جو سپاہ صحابہ اسٹوڈنٹس کے محمد رفیق شہید کی تذیت اور ناموس صحابہ کے تحفظ کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے, اس کے انعقاد پر اور اس کے انتظام الزامات پر سپاہ صحابہ کے دروالہ کے نوجوانوں کو بالخصوص حکیم عبد الرحمان صاحب اور ان کے تمام رفقاء کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ انتہائی اہم پروگرام منعقد کیا ہے. وقت کافی بیت چکا ہے, میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن رفیق شہید کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں شہادت ہی کے عنوان پر کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ کے تقریباً 80 سے زیادہ کارکن اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں 3.5 سال کے عرصے میں. ان کا مقصد کیا ہے, یہ لوگ کیوں شہید ہوئے؟ اصل بات یہ ہے کہ 11 فروری 1979 کو ایران کے خمینی انقلاب کے بعد پوری دنیا میں صحابہ کرام کے خلاف شیعہ اور خمینی کی کتابیں اور لٹریچر اتنا پھیلا کہ اس کے خلاف احتجاج کے لیے پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء کو منظر عام پر آنا پڑا. چنانچہ اس سلسلے میں خمینی کے خلاف سب سے پہلی آواز مولانا منظور احمد نعمانی ہندوستان کے مفکر اسلام اٹھائی, جنہوں نے ایرانی انقلاب نامی کتاب لکھی. ڈاکٹر فتحی نے مصر سے خمینی کے خلاف کتاب لکھی 1982 میں, اور اسی طرح لبنان کے ایک عالم نے جا دور المجوس نامی ایک بڑی وقتی اور پرمغز کتاب لکھی, اور پاکستان میں علامہ احسان الہی ظہیر نے خمینی اور شیعت کے بارے میں عربی کی بڑی بڑی کتابیں لکھی. اور یہ ایک تاریخی بات ہے کہ علامہ صاحب نے اشیاء والقرآن, اشیاء والتشیع, اشیاء والاہل بیت عربی کی بڑی مارکہ تلارا کتابیں تاریخ فرمائی, جس کی پاداش میں انہیں اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑا. اور انہی دنوں میں یعنی 83-84 میں میری کتاب خمینیزم اور اسلام بھی منظر عام پر آئی, جس کا بعد میں انگریزی اور عربی میں ترجمہ ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتابیں اور تحریریں اور فتاوا جات یہ اپنی جگہ پر بہت زیادہ مؤثر اور پرمغز چیزیں, لیکن اس سے ذرا آگے بڑھ کر سٹیج پر خمینی کے خلاف برسر عام اور کھلے طور پر جس طرح مولانا حق نواز شہید نے کفر کو للکارا, یہ انہیں کا حصہ تھا. اگرچہ ان دنوں میں, بلکہ شہادت سے کچھ دن پہلے علامہ احسان الہی ظہیر نے رحمت اللہ علیہ نے ان سے ان کے دوسرے رفقاء نے بھی اس بات میں بہت قابل تعریف کارنامے سر انجام دیے, لیکن مولانا حق نواز شہید کی کاوش اور جد و جہد پر آپ تھوڑی سی نظر فرمائیں, آپ کو یہ حقیقت واضح ہو کر نظر آئے کہ مولانا حق نواز نے اس خلیج کو علیحدہ کر دیا تھا جو شیعہ اور امت مسلمہ کے درمیان میں حائل ہے. اس کو علیحدہ کر کے کفر اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کر کے امت کے سامنے پیش کیا, اور اس کا ذکر مولانا حق نواز نے سٹیج پر پہلے کیا. اور یہ انہونی بات تھی کہ مولانا حق نواز نے سٹیج پر ہی کہا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے. اور کافر کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیعہ کا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کلمہ علیحدہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ آپ پڑھتے ہیں, میں نہیں پڑھتا. اور شیعہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے, شیعہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. یہ کلمے کے 5 جز ہیں. کتنے جز ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو پڑھے کلمے کے 2 جز, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یہ دو جز ہیں اور شیعہ اپنے پانچ جز, اور پھر بھی شیعہ کو مسلمان کہو. یہی بات ہے کہ کلمہ رسول اللہ کا تبدیل ہو جائے تو کفر اور اسلام میں کوئی حد نہیں باقی رہتی. کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو جز ہیں اور شیعہ پانچ جز پڑھتے ہیں, اور لا علمی کے اندر ہمارے جاہل قسم کے مولوی اور جاہل قسم کے دانا لوگ, جاہل قسم کے دانشور, وہ کہتے ہیں جی شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں. بھی فرق تو کلمہ طیبہ میں شروع ہو گیا. کلمہ تو اسلام کی سند ہے, کلمہ تو اسلام کی بنیاد ہے, کلمہ تو اسلام کی اساس ہے. اسلام کا ٹکٹ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے, اسلام کی سند کلمہ طیبہ ہے. تو جس کی سند علیحدہ ہو اور مسلمانوں کی سند علیحدہ ہو تو اسلام اور کفر, اور کہتے کس کو ہے کہ عیسائی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, یہودی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, اور میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں عیسائی بھی کافر ہیں یہودی بھی کافر ہیں. جنہوں نے کلمہ کا ایک جز بدلا وہ تو کافر ٹھہرے, جنہوں نے تین اپنے پاس سے ملا لیے وہ مسلمان ٹھہرے, اور یہ کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا. تو مولانا اکنواز شہید نے شیعہ کے کلمے کی وجہ سے اور شیعہ کے عقیدہ تحریف قرآن کی وجہ سے اور شیعہ کا صحابہ رام کو علی العموم کافر کہنے کی وجہ سے شیعہ کو کائنات کا بدترین کافر سٹیج پر کہا, اور اس کے جرم میں ان کو کیا ہوا, 300 مقدمات مولانا حق نواز پر قائم ہوئے. 300 مقدمے پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک عالم پر 300 مقدمے ابھی تک قائم نہیں ہوئے, مولانا حق نواز چھوی پر قائم ہوئے. اور کوئی جیل پاکستان کی ایسی نہیں ہے, کوئی زندہ ایسا نہیں ہے, کوئی حوالات ایسی نہیں ہے جس میں حق نواز چھوی کو نہیں لایا گیا. پھر قتل کے جھوٹے مقدمے ان پر ہوئے, اور پھر زندانوں میں ان کو رکھا گیا, اور پھر ان کو اذیتیں دی. ڈیرا غازی خان کی جیل میں 18 دن مولانا حق نواز قمیض کے بغیر بین کے اندر رہے, اور ان کو کوئی آدمی پوچھنے والا نہیں تھا. 18 دنوں تک ان کی آنکھوں پر اینک نہیں تھی اور پاؤں جوتا نہیں تھا, ایک چادر اور ایک بنین کے ساتھ 18 دن ایک آدمی ڈیرا غازی خان میں رہتا ہے جیل میں. لیکن جب ملاقات کرنے لوگ گئے تو مولانا حق نواز نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ میں جن صحابہ کی چوکیداری کر رہا ہوں, میں جن صحابہ کی غلامی کر رہا ہوں, میں جن صحابہ کی نوکری کر رہا ہوں, انہوں نے رسول اللہ کے لیے اپنے بچے قربان کر دیے تھے, رسول اللہ کے لیے اپنی جان لٹا دی تھی, پیغمبر کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کرا ڈالا تھا. آج اگر میں کپڑوں کے بغیر ہوں یا میری جان بھی اس راستے میں چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت میرے لیے کوئی نہیں. میرے بھائیوں, مولانا حق نواز شہید نے اس دور میں جبکہ ایران کا ٹیلی ویژن اور ریڈیو یہ کہتا تھا کہ ابو بکر تو کافر تھا, عمر تو کافر تھا, نعوذ باللہ عثمان غنی بدمعاش تھا, خمینی کی وہ کتابیں 7.5 کروڑ ڈالر جن کی تقسیم پر دنیا میں ایران کی حکومت نے خرچ کیا, پورے دنیا کے اندر یہ تحریریں عام کی گئیں, تو ایسے وقت میں آواز بھی اتنی ہی زوردار ہونی چاہیے تھی کہ سٹیج پر اس کفر کو للکارا جائے, سٹیج پر اس دجل اور فریب کے چہرے سے پردہ ہٹایا جائے. میرے بھائیوں, آج 80 سے زیادہ کارکن میری جماعت کے شہید ہو گئے. مولانا حق نواز جھنگوی کے بعد یہ رفیق شہید, ہمارا ہونہار نوجوان جس کی جوانی پہ ہر آدمی کو رشک آتا تھا, یہ بھی اسی راستے میں شہید ہو گیا. کیونکہ اس کا تعلق سپاہ صحابہ سے تھا اس وجہ سے یہ مارا گیا. 80 جنازے پہلے ہم اٹھا چکے ہیں. میرے بھائیوں, یہ لوگ کیوں مرے ہیں؟ مجھے کئی آدمی کہتے ہیں جی سپاہ صحابہ میں لوگ مرتے ہیں. میں نے کہا جناب میری بات سن لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں, پیغمبر کے دین کی حفاظت میں صحابہ نے جان دی تھی, اور ہماری جماعت کے کارکنوں نے اگر پرمٹوں کے لیے جان دی ہے تو آپ ہمیں تانا دو گے, اگر سیمنٹ کی ایجنسیوں کے لیے مار کھائی ہے, اگر گرانٹوں کے لیے مار کھائی ہے, اگر کرسی کے لیے مار کھائی ہے تو آپ کا تانا بجا ہے. لیکن میرے پیغمبر کے صحابہ نے اگر پیغمبر کی آبرو کے لیے جان دے دی تھی تو آج اگر پاکستان میں صحابہ کو کافر کہا جائے, منافق کہا جائے, تو ان کی عزت و آبرو کے لیے ہمیں بھی ان کی چوکھٹ پہ جان دے دینی چاہیے, ہمیں بھی ان کی چوکھٹ پہ سب کچھ لٹا کر پیغمبر کے صحابہ کی آبرو کو بچانا چاہیے. ایکسیڈنٹوں میں دنیا مر جاتی ہے, ہسپتالوں میں لوگ مر جاتے ہیں, ہارٹ اٹیک سے دنیا مر جاتی ہے, لیکن اگر خمینی کی کتابوں کے خلاف احتجاج پہ جھگڑا کرتے ہو، کالج کے کرائے پہ جھگڑا کرتے ہو، بسوں کے کرائے پہ جھگڑا کرتے ہو، کتابوں کی قیمتوں پہ جھگڑا کرتے ہو، پرنسپلوں اور اساتذہ سے لڑتے ہو، کالج کے انتظامات پہ جھگڑا کرتے ہو، سپاہی صحابہ کہتی ہے سارے جھگڑے ختم کر کے صحابہ کی عزت پہ جھگڑا کرو، صحابہ کی عزت کے لیے لڑو، صحابہ کی عزت کے لیے جھگڑا کرو. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آج پاکستان میں صحابہ کے خلاف کتابیں چھپیں، ان کے بارے میں ہم خاموش ہو جائیں؟ آپ بتاؤ، بولو تو صحیح، بولتے نہیں ہو. میں کوئی قبرستان میں جان تو نہیں دے رہا ہوں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کیا آ رہی ہے سمجھ میں؟ تائید ہی نہیں کرتے میری بات کا، جواب ہی نہیں آپ لوگ دیتے. تھک تو نہیں گئے ہو؟ یہ تھک نہیں کہتے ہوئے بھی آپ کو شاید ڈر لگ رہا ہے. تھک گئے ہو یا نہیں تھکے؟ ماشاء اللہ. نہیں ایسے کہا ہے جیسے تھکاوٹ ساری تمہارے اندر آ گئی. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ توجہ ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ میں تقریر کروں؟
نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، مولانا رضا فاروقی.
صحابہ کرام نے رسول اللہ کے لیے جان دی، اور سپاہ صحابہ انہی صحابہ کے قدموں پر جان دینا سعادت سمجھتی ہے. سمجھنا چاہیے یہ نہیں چاہیے؟ صحابہ نے کس کی چوکی داری کی؟ حضور کی چوکی داری کی یا نہیں کی؟ اگر چوکی داری نہیں کی تو بدر میں شہید کیوں ہوئے؟ احد میں شہید کیوں ہوئے؟ رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جان دینا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ کرام کی عزت پہ جان دینا یہ سپاہ صحابہ کا مشن ہے، اور ہمیں اس پر فخر ہے، ہمیں اس پر. اور تو ویسے ہی آدمی نے جانا، کوئی آپ نے یا ہم نے آب حیات کا پیالہ تو نہیں پی رکھا، یا اسرائیل سے بازار پر چھٹی لے رکھی ہے کہ ہمیں قیامت کی صبح پر چھٹی چاہیے؟ وہ تو آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. یہاں بڑے بڑے لوگ آئے اور آج ان کا نام و نشان کوئی نہیں ہے، نام و نشان. لیکن جو لوگ صحابہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے مارے گئے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی سعادت پاکستان میں اور بھی بڑی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپاہ صحابہ واحد جماعت ہے جس میں بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، تمام سنی ایک پلیٹ فارم پہ نوجوان جمع. اور کئی لوگ ویسے ڈرتے ہیں کہ اس جماعت میں آئیں گے تو بم پھٹ جائے گا، اس جماعت میں آئیں گے جناب یعنی مر جائیں گے اور گولی لگ جائے گی، اس وجہ سے کتراتے ہیں. لیکن بہادر آدمی اور رسول اللہ کے صحابہ کا عاشق آدمی کبھی ان باتوں سے نہیں گھبراتا، اس لیے کہ دوسرے لوگوں نے کوئی لوہے کی بالٹیاں نہیں پہن رکھی، موت جب بھی لکھی ہے اس وقت آ کر رہے گی، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ٹال سکتا؟ صحابہ نے رسول اللہ کا پیرا دیا. صحابہ نے کس کا پیرا دیا؟ آج صحابہ کو کافر کہا جائے تو ہمیں صحابہ کا پیرا دینا چاہیے، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحابہ نے نبی کا پیرا دیا یا نہیں دیا؟ میرے بھائیوں، بدر کے میدان میں 14 صحابی شہید ہوئے، احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابی شہید ہوئے، حنین کے مارگ میں 19 صحابی شہید ہوئے، خیبر کی لڑائی میں 17 صحابی شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 87 صحابی شہید ہوئے. اور آؤ میں تمہیں 1400 سال پہلے ان شہیدوں کے دروازے پر لے چلوں، ان کی لاشوں پہ لے جا کر کھڑا کر دوں، ان کے خون کے قطروں کے قریب لے جا کر بٹھا دوں، اور ان کی تڑپتی ہوئی لاشوں کے پاس آپ کو لے جا کر بٹھاؤں، اور آپ بتاؤں کہ دیکھیں یہ لاشیں کس کے لیے تڑپیں، یہ خون کس کے لیے مہکا، یہ خون کس کے لیے راستہ بن رہا ہے، یہ لاشیں کس کے لیے تڑپتی رہی ہیں، یہ لوگ کیوں جان قربان کر گئے ہیں، انہوں نے جان کے نذرانے کیوں پیش کر دیے تھے، وہ کون سی وجہ تھی، وہ کون سا عشق تھا، وہ کون سی محبت تھی، وہ کون سا پیار تھا، وہ کون سا جذبہ تھا، وہ کون سی مستی تھی، وہ کون سی تب و تاب تھی، وہ کون سی جنبش فکر تھی،
وہ کون سی گرمی نفس تھی، وہ کون سا بولا تھا، وہ کون سا احساس تھا، وہ کون سا درد تھا، وہ کون سا کرب تھا، وہ کون سی گرمی تھی، وہ کون سا دکھ تھا جو ان کے دل میں سلگتا رہا تھا، جس دکھ کی وجہ سے انہوں نے بچوں کو چھوڑ دیا تھا، بیویوں کو چھوڑ دیا تھا، حویلیوں کو چھوڑ دیا تھا، کائنات کو چھوڑ دیا تھا، عیش و آرام کو چھوڑ دیا تھا، اور اللہ کے قرآن کو یہ کہنا تھا کہ فلذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وغوزوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں گھر سے نکال دیا گیا، میرے راستے میں اذیتیں دے دی گئیں، میرے راستے میں دھکے دے دیے گئے، انہوں نے مال چھوڑ دیے، انہوں نے بیویاں چھوڑ دی، انہوں نے رشتے دار چھوڑ دیے، واخرجوا من دیارہم، حویلیوں کو ترک کر دیا، مکانات کو چھوڑ دیا، اخرجوا من دیارہم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، جب انہوں نے جان کے نذرانے میرے نام پہ بہا دیے، اللہ فرماتے ہیں میں نے انعام یہ دیا کہ لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور جنت کا ٹکٹ ان کے لیے فرض کرا۔ کیسا درد تھا، 1400 سال پہلے صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ تھا، کیسر روم سے جنگ ہے، کیسر روم سے لڑائی ہے، کیسر روم کی وہ قوت جس طرح آج روس کی قوت ہو، اتنی بڑی قوت سے ابو بکر صدیق کی فوجوں نے جا کر ٹکر لی، یہ بہت بڑی ٹکر تھی، جنگ ذوالقریہ کے بعد کیسر روم سے پہلی لڑائی کرنے والا صدیق اکبر ہے، اور اس لڑائی کے بڑے بڑے شاہکار صحابہ نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، اور اس کیسر روم کے ساتھ پہلے مارکے میں 600 صحابہ قید ہوئے، کتنے صحابہ؟ 600 صحابہ قید ہوئے، اس جنگ صحابہ کو فتح تو نہ ہوئی، بظاہر فتح تو نہ ملی، لیکن اس کے اثرات نے بعد میں کیسر روم کے ٹکڑے کر ڈالے تھے، اور فاروق اعظم کے دور میں ایک شخص نے کیسر روم کا سر کاٹ کر ابو عبیدہ بن جراح کے دروازے پر پیش کر دیا تھا، اور ابو عبیدہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے، اعلان تھا کہ کیسر روم کا سر کاٹ کر جو لائے گا اس کو حکومت شاہی میں حصہ ملے گا، لیکن ایک آدمی نماز مغرب کے بعد سر کاٹ کر لاتا ہے اور تاج بھی ساتھ لے آتا ہے، اور جس وقت سر اور تاج ابو عبیدہ کے دروازے پر لایا گیا، ابو عبیدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو کون ہے؟ اس نے کہا جس خدا کے لیے میں تاج اور سر اتار کر لایا ہوں وہ میرا نام جانتا، یہ کہہ کر وہ ڈر گیا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی تفصیلی واقعات ہیں جن کو حافظ امام ابن کثیر نے البدایہ میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح فتوح البلدان میں علامہ بلاغری نے جن کو نقل کیا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسا جرت والا، ایسا بہادر انسان بھی کوئی چشم فلک میں دیکھا کہ کیسر روم کی لڑائی میں 600 آدمی قید کر کے لائے گئے، اور ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، پاؤں کو رسیوں سے باندھا گیا تھا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، تخت شاہی لگا ہوا تھا، جلاد اور قاتل موجود تھے، تلواریں چمک رہی تھی، تخت شاہی موجود تھا، سونے کے جواہرات سے تخت جڑا ہوا تھا، فوج پہرا دے رہی تھی، زرق برق لباس تھا، مرسا قوت اردگرد موجود تھی۔ عین اس حالت میں جب 600 آدمی قید کر کے لایا گیا، تو میرے بھائیوں، ان قیدیوں میں ایک بڑا ہی حسین، بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا، جس کے حسن کو دیکھ کر عرب کے لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے، جس کے جمال کی قسمیں عرب کی عورتیں کھاتی تھیں، اس کے حسن کو دیکھ کر پوری دنیا ٹھہر جایا کرتی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ عرب میں 3 شخص بڑے حسین گزرے ہیں، بڑے خوبصورت گزرے ہیں، ایک آدمی کا نام دہیا قلبی ہے، یہ وہ صحابی ہے جس کی شکل پہ جبریل امین آسمانوں سے اترا کرتے تھے، یہ دہیا قلبی ہے، ایک دہیا قلبی تھے، اور ایک خبیب بن ادی تھے، یہ وہ خبیب بن ادی جن کو مکہ مکرمہ میں تنہیم کے درخت کے نیچے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، جس کا پورا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، جن کو ولی الارض کا لقب دیا گیا، اور جن کو عقبہ بن عامر کے غلاموں نے پھانسی دی گئی، جنہوں نے تخت نار پہ چڑھ کر عربی کا ایک مرثیہ کہا تھا، جس کے 450 اشعار میں 120 اشعار آج بھی عربی کی کتابوں میں ہیں، جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ فلست ابالی ہی نہ اقتل مسلما علی ای شکن کان فی اللہ مسرحی، کہ اے اللہ، آج میں اس لیے خوش ہوں کہ تیری محبت میں جان دے رہا، تختہ دار پہ چڑھ رہا ہے اور کہتا ہے میں اس لیے خوش ہوں کہ تیری محبت میں جا بھی رہا ہوں. فلست ابالی ہین اقتل مسلما الا ای شک کان فی اللہ مسرعی. جس وقت آدمی ایک آدمی نے کہا کہ او خبیب تجھے قتل کر کے تیری لاش کے ٹکڑے ہوں گے, اس نے کہا جب بکری ذبح کی جاتی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ بعد میں اس کی لاش کو الٹا کیا جائے یا نیچا کیا جائے, جب میں ذبح ہو جاؤں گا میرے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تب بھی میں خوش ہوں, اس لیے کہ میں محمد مصطفیٰ کی محبت میں مر رہا ہوں. یہ صحابہ کا عشق ہے. یہ کس کا عشق ہے؟ ایک دہیا قلبی, ان سے زیادہ حسین اس دور میں کوئی نہیں تھا. ایک خبیب بن عدی تھے اور ایک تیسرا آدمی تھا جو قیصر روم کے قیدیوں میں آج جس کو ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے, وہ حسین نوجوان قیدیوں میں موجود تھا. بادشاہ وقت کی نظر اس قیدی پر پڑی, اس کا نام حذافہ سہیمی تھا, سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بادشاہ نے اس کے حسن کو دیکھا, وہ تو بڑا ہی کلندر قسم کا نوجوان تھا, بڑا ہی حسین نوجوان تھا. اس کے قد کو دیکھا, اس کے جمال کو دیکھا, اس کے حسن جانائی کو دیکھا, اس کے ملاحت کو دیکھا, اس کے جمال سباحت کو دیکھا, اس کے چہرے کی وجاہت کو دیکھا, تو بادشاہ مرتے حیرت میں ڈوب گیا, فریفتہ ہو گیا. اس نے کہا اتنا حسین نوجوان قیدیوں میں ہے. اس نے کہا اس کے ہاتھوں کو سے رسیاں کھول دو, پاؤں سے کھول دو. اس کو دربار میں پیش کیا گیا. قیصر روم نے کہا تو کون ہے, تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام حذافہ ہے, میں سہیمی قبیلے کا چشم و چراغ ہوں. تو کون ہے, تو کس کا نام لیوائے؟ اس نے کہا میں محمد مصطفیٰ کا نوکر ہوں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, میں پیغمبر کی چوکھٹ پہ جان دینے کے لیے میدان میں اترا ہوں. اس نے کہا تیرے جیسا حسین نوجوان اس جنگ میں کیسے آیا, اس لڑائی میں کیسے آیا؟ اس نے کہا میں رسول اللہ کا عاشق ہوں, میں محمد مصطفیٰ کا نام لیوا ہوں. اس نے کہا تو نے کبھی اپنے حسن کو دیکھا, اپنے جمال کو دیکھا, اس رانائی کو دیکھا, اس جوانی کو دیکھا, تجھے ترس نہیں آیا کہ تو کتنا حسین ہے اور اس جنگ میں اتر آیا ہے؟ آج ان قیدیوں کو میں ابھی تلوار قتل کرنا چاہتا ہوں اور تجھے بھی ساتھ قتل کر دیتا تو دنیا کیا کہتی کہ اتنے حسین آدمی کو قتل کر ڈالا, اتنے جمیل آدمی کو قتل کر ڈالا. اس نے کہا یہ قتل و غارت, یہ لاڑے, یہ تڑپنے والا خون, یہ مہکنے والا خون, یہ معمولی چیز ہے. رسول اللہ کی آبرو پہ سب کچھ لٹایا جا سکتا. میرے بھائیوں اس عشق و محبت کو تو دیکھو کہ قیصر روم کا دربار ہے جہاں انسان کھڑا ہوا کام سکتا کانپتا ہے, ارد گرد فوج ہے, سرک برق لباس ہے, چاروں طرف کوئی شخص آنکھ پلک جھپک کر بھی نہیں دیکھ سکتا. اس دربار میں رسول اللہ کا ایک عاشق صادق حسن و جمال کا پیکر کھڑا ہے اور بات پر کہتا ہے کہ میں تو نبی کا نام لیوا ہوں, میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں. اس نے کہا حذافہ اپنی جان کی فکر کر. اس نے کہا جان کی کوئی فکر نہیں, بات ایمان کی ہے, بات جان کی نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے مہلت دیتا ہوں. اس نے کہا اس کے ہاتھوں سے رسیاں کھولو, پاؤں سے رسیاں کھولو. رسیاں کھل گئیں. اس نے کہا اس مکان میں چلے جاؤ, آٹھ دن کے لیے سوچو اور یہ سوچنا ہوگا کہ میں تیری جان بچا لوں گا اگر تو محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دے, اگر تو کلمہ طیبہ چھوڑ دے, اگر تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دے. اس کو ایک مکان میں بند کر دیا گیا. چھ دنوں تک اس کے سامنے دو شیزائیں اور لڑکیاں پیش کی گئیں, اس کے لیے آراستہ محفلیں بنائی گئیں, اس کے لیے زیبائش کی گئی. لیکن سات آٹھ دن گزر جانے کے بعد جب بادشاہ اس کے مکان میں آیا, اس کے پاس پہنچا, اس نے کہا تیرا ارادہ کیا ہوا؟ تو نے رسول اللہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ کیا اب بھی تو محمد مصطفیٰ کا قائل ہے؟ اس نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ وقت نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تیرا سر قلم کر دیا جائے, اس کا مطلب ہے کہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں. اس نے کہا کہ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزر, لیکن میں کملی والے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا. تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر, تجھے تیرے چاہو جلال کیتے دے دے کر ذبح کر دیا جائے. کیسے اذیت ہو؟ بادشاہ نے کہا ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو, اس کو تلوار سے نہیں مارنا, اس کو نیزے نہیں مارنا, اس کو خنجر سے نہیں مارنا, ایک لمحے میں یہ تو ختم ہو جائے گا. اس کو تکلیفیں دے دے کر, اذیتیں دے دے کر ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. یہ کیسے محمد کو رسول اللہ وسلم کو نہیں چھوڑا؟ حذافہ سہیمی کو دربار میں لایا گیا, ساری دنیا اس کے حسن کو دیکھتی ہے. دربار کے لوگوں نے کہا کہ تیرے پورے ملک اور شہر میں اس جیسا حسین تو کوئی نظر نہیں آتا, تو اس کو کیسے ٹکڑے کرے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ یہ رسول اللہ کو چھوڑ دے, میں اس کے ساتھ لڑکی کا رشتہ بھی کر دوں گا. میں اس کو بادشاہت میں حصہ بھی دے دوں گا. حذافہ سہمی نے کہا سب کچھ لٹایا جا سکتا ہے لیکن اپنے نبی کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس نے کہا کہ اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دو. دیوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا, اس کے کپڑے اتار دیے گئے. اس نے کہا شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑا دے دو. میری آخری خواہش ہے کہ مجھے ننگا نہ کیا جائے. اس کا ایک چھوٹا سا کپڑا اس کے تن بدن پہ رہنے دیا گیا اور جسم میرے بھائیوں سارا ننگا کر دیا گیا. دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں کو اس طرح پھیلایا گیا اور بادشاہ کے سامنے ساری دنیا کے سامنے اس کے ہاتھوں میں میخ گاڑ دیے گئے. اس کے ہاتھ ٹانگوں میں میخیں گاڑ دی گئی اور ٹانگوں سے لہو بہتا تھا, ہاتھوں سے لہو بہتا تھا, لیکن وہ اپنی زبان سے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہا تھا. میرے بھائیوں اس عظمت کو دیکھو, اس مشن کو دیکھو, اس استقامت کو دیکھو کہ حذافہ سہمی کو ہاتھوں میں اور بازوؤں میں میخ گاڑ دیے گئے, پاؤں میں میخ کر دیے گئے اور آٹھ دن تک حذافہ سہمی ایک دیوار کے ساتھ کھڑا رہا. میرے بھائیوں خون نچڑ کر وہ بے ہوش ہو جاتا تھا. جب ہوش آتی تھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا, نبی کی محبت کا اعلان کرتا تھا. بادشاہ نے کہا یہ ابھی بھی باز نہیں آیا. آخر میں پوچھا آخری مہلت ہے اب تیرا کیا خیال ہے؟ اسے کہا خیال پوچھتے ہو, میں تو میری تو زندگی رسول اللہ کی وجہ سے ہے, اگر نبی کی محبت میرے دل میں نہ ہو تو زندگی کی ضرورت نہیں, زندگی نبی کی. اس نے کہا اس کو اتار لو. اتارا گیا. اس نے کہا آخری مہلت ہے, چند گھنٹوں کی مہلت ہے. حذافہ سہمی نے مسکرا کے کہا کہ موت سے آگے کیا چیز ہے, میں موت کے لیے تیار ہوں, ذہنی طور پہ تیار ہوں اور خوش ہوں کہ تم مجھے قتل کرا لو, خوش ہوں کہ میرے ٹکڑے کر ڈالو, خوش ہوں کہ میری ہڈیوں کو پہاڑوں پہ بکھیر دو, خوش ہوں کہ مجھے ریزہ ریزہ کر دو. کیا میں سمیہ سے زیادہ سمیہ کی محبت کو فراموش کر ڈالوں؟ میں نے اس سمیہ کو دیکھا جس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے تھے لیکن اس کی زبان سے نبی کی محبت ختم نہیں ہوئی. حذافہ سہمی نے کہا میں اس زنیلا کی بات کرتا ہوں جس زنیلا کی آنکھیں نکال دی گئی لیکن اس نے کملی والے کو نہیں چھڑا. میں اس لبینہ کی بات کرتا ہوں جس کی چمڑی ادھیڑ دی گئی لیکن اس نے کملی والے کو نہیں چھوڑا. میں اس حبشے کے بلال کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹایا گیا لیکن اس نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا. میں ان شہیدوں کے خون کی قسم کھاتا ہوں جو بیر مؤنہ پہ سراسر صحابہ بیک وقت ذبح کر دیے گئے. اور میں اس شہید کی قسم کھاتا ہوں جس کا نام ابن ملحان تھا, جس کی کمر کے اوپر ایک خنجر لگا اور خون کا فوارا نکلا اور اس نے اس خون کو اپنے چلوں میں بھر کے وہ خون اپنے چہرے پہ مل کے کہا تھا فزت برب الکعبہ, کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میرے بھائیوں اس عشق کو دیکھو, یہ محبت ہی حذافہ سہمی پیغمبر کے عشق و محبت سے سرشار دربار شاہی میں بیان دے رہا تھا کہ آگ, بادشاہ نے کہا آگ جلائی جائے, چنانچہ آگ کا چیخا جلایا گیا. حذافہ نے کہا ابھی میں آگ میں گروں گا, جل کر راکھ ہو جاؤں گا, بات ختم ہو جائے گی. لیکن آگ چیخا جلا کر بادشاہ نے چیخے میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا کہ ایک تیل کا کڑاہا اس کے اوپر رکھو. اور جب تیل ابلنے لگ گیا تو حذافہ سہمی کو اٹھا کر اس تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا. میرے بھائیوں تیل پکتا رہا, دوپہر سے تیل پکنا شروع ہوا, شام تیل پکتا رہا, بادشاہ تماشا دیکھتا رہا, لوگ تماشا دیکھتے رہے, زار قطع اور لوگ دیکھتے رہے. کچھ لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر ورت حیرت میں ڈوب گئے تھے, کچھ لوگ اس کے جواب کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے, کچھ لوگ اس کی رانائی کو دیکھ کر آنکھوں میں اپنے زبان میں انگلیاں دبا کر بیٹھے. چار گھنٹے گزر گئے, آئے تیل پکتا رہا, آگ جلتی رہی, چیخے جلتے رہے اور آسمانوں سے شعلے باتیں کرتے رہے. لیکن چار گھنٹے کے بعد جب آگ کے اس کڑاہے سے جب تیل کے اس کڑاہے سے حذافہ سہمی کو نکالا گیا تو البدایہ میں لکھا ہے کہ اس کا بال بھی پیکا نہیں ہوا تھا. یہ رسول اللہ کے عشق کی کہانی ہے, یہ نبی کی محبت کی کہانی ہے. میرے بھائیوں پیغمبر کی عزت کے لیے صحابہ اس طرح مارے کھائیں, نبی کی عزت کے لیے صحابہ نے اس طرح سب کچھ لٹا دیا. آج سپاہ صحابہ کو دیکھو, 80 سے زیادہ نوجوان سپاہ صحابہ کے شہید ہو چکے ہیں. مولانا حق نواز سے زیادہ ہمارا خون قیمتی نہیں ہے. مولانا حق نواز قبر میں اتر گئے, ان کے چھوٹے چھوٹے تین بچے یتیم ہو گئے, وہ بھی دنیا میں رہتے تھے, انہوں نے بھی دنیا میں رہنا, وہ بھی دنیا میں رہنے کے کے لیے آئے تھے. لیکن میرے بھائیوں جب صحابہ کی عزت کا سوال آیا, ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں, لیکن وہ باز نہیں آئے. وہ باز نہیں آئے, ان کا ایک اعلان تھا کہ اس ملک سے صحابہ کے خلاف کتابیں بند کر دو, صحابہ کے خلاف ایران کا لٹریچر بند کر دو, صحابہ کے خلاف تحریریں بند کر دو. تحریریں بند نہیں ہوگی, میں کھلے عام شیعہ کو کافر کہوں گا, چوکوں میں کہوں گا, چراہوں میں کہوں گا, بازاروں میں کہوں گا. لیکن چشمے فلک نے دیکھا کہ حق نواز شہید کو 22 فروری 1990 کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا, لیکن اس کا خون کتنا مقدس تھا, اس کے خون میں کتنی حرارت تھی, اس کے خون میں کتنی گرمی تھی, اس کے خون میں کتنا خلاص تھا کہ اس کا خون بہتا رہا, اس کا خون بڑھتا رہا, اس کی مہک پھیلتی رہی. اور مہک صرف جنگ میں نہیں رہی, وہ مہک آگے بھی پھیلی, ہر گلی میں پھیلی, ہر کوچے میں پھیلی, ہر شہر میں پھیلی, ہر ملک میں پھیلی, ہر بازار میں پھیلی. اور خون اتنا, خون راستہ بناتا رہا, مہک پھیلتی رہی, خوشبو پھیلتی رہی, رنگت پھیلتی رہی. لبلدار سے یہ خون آگے بڑھتا رہا, اور خون اتنا آگے بڑھا کہ جنگ سے باہر نکلا, فیصل آباد پہنچا, لاہور پہنچا, اور لاہور سے آگے بڑھا تو وہ خون, میرے بھائیو وہ خون راستہ بناتا رہا, دریاؤں کو عبور کر کے, سمندروں کو عبور کر کے, سرمایہ داروں کو عبور کر کے, غریبوں کو عبور کر کے, تلخ مشکلات عبور کر کے خون آگے بڑھتا رہا, تانوں کو عبور کر کے, سنگلاخ چٹانوں کو عبور کر کے, خون آشام وادیوں کو عبور کر کے وہ خون آگے بڑھتا رہا. ایسے آگے بڑھا کہ آج وہ خون اسلام آباد میں, وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں خون پہنچ گیا اور صحابہ کی محبت کا اعلان کرنے لگا. میرے بھائیوں وہ خون کتنا آگے بڑھا, اس خون کا راستہ کوئی روک سکائے؟ نواز شریف نے چاہا کہ راستہ رک جائے, راستہ نہیں رکا. وائنٹ چاہا راستہ رک جائے, راستہ نہیں رکا. اور میرے بھائیوں اس کے خون کے آگے بند باندھے گئے, پولیس کھڑی کر دی گئی, فوج کھڑی کر دی گئی, ضابطے کھڑے کر دیے گئے, قانون کھڑے کر دیے گئے, لیکن وہ خون اتنی گرمی رکھتا تھا. اس خون نے راستہ بنایا, شہر میں راستہ بنایا. میں مکے کی گلیوں میں پھرتا تھا, جس گاڑی میں بیٹھتا تھا اکبار جنگلی کی آواز گونج رہی تھی. میں امریکہ اور برطانیہ گیا ہوں, جس شہر میں پہنچا حق نواز گونجتا نظر آیا. میں جاپان میں پہنچا, میں تھائی لینڈ میں پہنچا, میں بینکاک کے جزیروں میں پہنچا, میں آسٹریلیا کے جزیروں میں پہنچا. جس شہر میں پہنچا ہر گاڑی میں کیسٹ حق نواز کی تھی. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ خون نہیں رک سکتا. سمندروں کو عبور کر کے, دریاؤں کو عبور کر کے, مشکلات کو عبور کر کے, قبروں کو عبور کر کے, تلخیوں کو عبور کر کے, حکمرانوں سے ٹکرا کر اور کلام ہو کر یہ خون اتنا آگے بڑھا کہ آج چشمے فلک دیکھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, جہاں تک ایشیا کی دنیا ہے, عربی اقوام ہے, حق نواز کا نام کیوں گونج رہا ہے؟ اس لیے کہ اس خون کی مہک میں ابو بکر کی صداقت کی خوشبو آ رہی ہے, اس خون کی مہک میں فاروق اعظم کی عدالت, عمر کی, عثمان کی سخاوت, علی کی شجاعت, صحابہ کی محبت, صحابہ کا ولولہ, صحابہ کی شہادت, صحابہ کی رفت, صحابہ کی بلندی, صحابہ کا عشق, وہ عشق جس کا ذکر قرآن نے کیا, وہ عشق حق نواز کے خون کے قطروں سے مہکتا ہے. دنیا کی ساری طاقتیں روکنا چاہتی ہیں لیکن خون رکتا کیسے ہے؟ اس خون میں بعد میں اسار القاسمی کا خون بھی مل گیا, عبدالصمد آزاد کا خون بھی مل گیا, مختار سیال کا خون بھی مل گیا. بچے یتیم ہو گئے, بیویاں بیوہ ہو گئی, لیکن خون اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ حکمران طاقت لے کبھی اس کا راستہ نہیں روک. اگر تکلیفیں اٹھائے بغیر مشکلات کے سمندر کو عبور کیے بغیر اسلام دنیا تک پہنچتا تو تیرے پیغمبر کے دندان کبھی شہید نہ ہوتے. ہوتے تیرے نبی سے زیادہ برگزیدہ تو اس دھرتی پہ کوئی نہیں تھا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ طائف کے بازار میں اس پیغمبر کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا. لیکن دین کی عظمت نے دنیا کو دکھا دیا
کہ دین اور اللہ کی توحید اس سے بلند تھی کہ توحید کے لیے پیغمبر کی گلی میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، لیکن پیغمبر باز نہیں آئے. اگر تکلیفوں کے بغیر میرے بھائیو شریعت مکمل ہوتی، تکلیف کے بغیر اللہ کا پیغام پہنچ جاتا، تکلیف کے بغیر توحید پہنچ جاتی، رسالت پہنچ جاتی، تکلیف کے بغیر تو تیرے پیغمبر کے دندان شہید نہ ہوتے، تیرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے نہ بچھائے جاتے، تیرے رسول کو مکے سے دھکے دے کر نکالا نہ جاتا، تیرے پیغمبر کے صحابہ اذیت میں مبتلا نہ ہوتے، تیرے نبی کے صحابہ جان ہتھیلی پر رکھ کر نہ آتے، زمیرہ کی آنکھیں نہ نکلتی، لینا کی چمنی نہ اترتی، سمیہ کے ٹکڑے نہ ہوتے، بلال تپتی ریت پہ لٹایا نہ جا رہا، زید ابن دسنہ کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا نہ جاتا، خبیب کو تختہ دار پہ لٹکایا نہ جاتا، طارق ابن زید کو پہاڑ سے دھکے نہ دیے جاتے. میرے بھائیو اگر تکلیف کے بغیر اسلام بول سکتا، حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے کبھی نہ ہوتے، مصعب بن عمیر کی لاش بے گورو کفن پڑی نہ رہتی، عثمان غنی 40 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح نہ کر دیا جاتا. اگر بغیر تکلیف کے اسلام پہنچ سکتا تو میرے بھائیو سعید ابن جبیر کو حجاج کی عدالت میں ذبح نہ کیا جاتا، امام عیسائی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگتا، امام بخاری کو دھکے کبھی نہ دیے جاتے، ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نہ اٹھتا، احمد بن حنبل کی پشت پہ کوڑے نہ لگتے، امام مالک کو اذیت مبتلا میں لکھی جاتی، امام شافی کو گھر سے نکالا نہ جاتا. آئے اگر تکلیفوں کے بغیر اسلام پہنچتا، امام غزالی بغداد کے جنگلوں میں 10 سال تک نہ پھرتا، اور تکلیفوں کے بغیر اسلام پہنچتا، ابن تیمیہ تلوار اٹھا کر فتنہ تاتار کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہ ہوتا. پہنچ سکتا تھا بغیر اذیتوں کے، دین پہنچ سکتا تھا اگر بغیر تکلیفوں کے، اسلام پہنچ سکتا دنیا میں شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے نہ کاٹے جاتے، مجدد الفسانی کو تخت دار پہ چڑھانے کا پروگرام نہ بنتا، اور اس کو قلعہ گوالیار میں بند نہ کیا جاتا. وہ مجدد الفسانی جس کی قبر پہ علامہ اقبال نے کہا تھا، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے. مجدد الفسانی کی قبر پہ علامہ اقبال نے 1936 میں کہا تھا، قلعہ گوالیار میں جا کر. میرے بھائیو اس قبر کو دیکھو، آج بھی ہندوستان میں سرہند کی بستی میں موجود ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. وہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس سے گرم سے گرمی احرار. یہ جرت و کردار کی وہ داستان تھی. اگر تکلیفوں کے بغیر، مشکلات کے بغیر، اذیتوں کے بغیر اسلام پہنچ سکتا تو یہ اتنے بڑے بڑے سربر آوردہ لوگ، اتنی احساس شخصیتیں، نادرائے راز روزگار لوگ اور یگانہ روزگار لوگ، منفرد و یکتا لوگ، متفرد و منفرد لوگ، یہ کس طرح قبروں میں اٹھائے جاتے، کس طرح ذبح کر دیے جاتے. بتاؤ تحریک آزادی میں جو 1857 میں لڑی گئی، اس میں 14,000 علماء تخت دار پہ کیوں چڑھائے گئے؟ 1936 کی تحریکوں میں علماء تخت دار پہ کیوں چڑھائے گئے؟ 1921 میں تحریک خلافت چلی، علماء تخت دار پہ کیوں چڑھائے گئے؟ اور میرے بھائیوں ختم نبوت کی تحریک 53 میں چلی، 10,000 نوجوانوں نے لاہور کی سڑکوں پہ جان کا نظرانہ کیوں پیش کیا؟ اگر میری جماعت کے آج 80 کارکن ذبح ہو گئے، اگر رفیق شہید ہو گیا یا 80 کارکن ذبح ہو گئے، ہمیں تانا دیتا ہے کہ تیری جماعت میں لوگ مرتے ہیں. اور مجھے بتا، اسلام کے لیے جان دینا، اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دینا، یہ تو پیغمبر کے دور کا طریقہ ہے. بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید نہیں ہوئے، عہد کے پہاڑوں پہ 70 شہید نہیں ہوئے، خیبر کی لڑائی میں میرے بھائی 19 صحابی اور بعد روایت میں 17 صحابی شہید نہیں ہوئے، لاشوں پہ لاشیں بکھرتی رہی، لیکن اسلام کا سورج چمکتا رہا. چمکتا رہا یا نہیں رہا؟ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. اسلام کی ساری تاریخ کہانیوں سے بھری ہوئی، اسلام کی ساری تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی، اسلام کا چہرہ ایثار اور قربانی سے چمک رہا. چمک رہا ہے یا نہیں؟ جنگ کے اندر ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے. ایک لڑکا ہے جس کا نام آفتاب تھا، وہ شہید ہوا، 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا. میں جب اس کے گھر گیا تو اس کی بوڑھی ماں جو بستر پہ پڑی تھی، اس نے کہا میرا ایک بیٹا تھا، اور بہنوں نے رو کر کہا بھائی یہ ہمارا سہارا تھا، لیکن اس ایک بھائی کی لاش کو اٹھاتے ہوئے ہمیں اس بات سے سکون ہے کہ یہ صحابہ کرام کی محبت میں جان دے چکا ہے۔ کیا منظر تھا، کیا بات تھی میرے بھائیو۔ ایک لڑکا فاروق شہید ہوا، نہیں سوری غلط کر دیا، اس کا نام غالب ندیم تھا، آصف ندیم۔ ایک اور لڑکا جس کا نام شکیل تھا، چھوٹے چھوٹے بچے صحابہ کی محبت میں جان دینے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ گولیاں چل رہی ہیں، چلتی گولیوں میں سینہ آگے کر کے کہا یہاں گولی مارو، لیکن جب کوئی آدمی شہید ہو جاتا تھا اس کی مائیں بہن نہیں کرتی تھی، اس کے والد روتے تھے، وہ کہتے تھے شہید ہو گئے کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو مرنا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، چلو صحابہ کے قافلے میں، صحابہ کے عاشقوں کے قافلے میں ہمارے بچے بھی شامل ہو گئے۔ میرے بھائی اصل بات نیت کی ہے کہ انسان کی نیت سے ہی ہو کہ ہم نے اس راستے میں جان دینا۔ 80 سے زیادہ کارکن کیوں شہید ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان ناموس سے صحابہ کو آئینی حیثیت دی جائے، اس ملک میں صحابہ کے خلاف لٹریچر بند کر دیا جائے، صحابہ کے خلاف کتابیں بند کر دی جائیں، یہ ناجائز مطالبہ تھا یا جائز؟ صحابہ کے خلاف کتابیں بند ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہم نے نواز شریف سے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں کہ حکومت جو بھی آئے سپاہ صحابہ مولانا حق نواز جھنگوی کے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی انشاءاللہ۔ آج بینظیر صاحبہ کہتی ہیں، انہوں نے اپنے منشور کا اعلان کیا جس منشور کی پہلی شک ہے کہ اسلام سے مولویوں کی جان چھڑانا، پہلی شک منشور پیش کیا کہ اسلام کو مولویوں سے جدا کرنا، یہ پہلا مشن کا پہلا نقطہ۔ پرو کے دور میں نقطہ یہ تھا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے اور سوشلزم ہماری معیشت ہے، یہ تھا یا نہیں تھا؟ لیکن بینظیر صاحبہ کا جو اب نیا منشور آیا کہ اسلام سے مولویوں کی جان چھڑانا، یہ پہلا نقطہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جمعوں کا خطبہ بھی بینظیر خود دیا کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ بینظیر صحیح مسجد میں نماز عید پڑھایا کریں گے، مولویوں کی جان چھوڑنی ہے جی، اور جہانگیر بدر داتا دربار میں جمعہ پڑھایا کریں گے، اور فاروق لغاری فیصل مسجد کے اندر اذان دیا کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ اور آصف زرداری میمن مسجد کراچیوں میں جھل دیا کریں گے۔
سبحان اللہ،
مولویوں کی جان چھڑا تے نیانے جڑے جمنے نے اتنے اذان بھی بے نظیر ہونا آپ جا کے دیں تے آصف زرداری ہونا نکاح ہونا نے لوگوں نے بننے، مولویوں کا کام جو آپ ہی کر لینا۔ اللہ تعالی اس جہالت سے ہمیں بچائے، یہ جہلانہ بات ہے۔ کہتے ہیں اسلام سے علماء کی، علماء سے اسلام کی جان چھڑانا، تو اسلام کو سمجھا تمہارے باپ نے تھا، تمہارے ابا جی نے اسلام کو سمجھا تھا، جنہوں نے موچی دروازے میں بے ساختہ کہہ دیا تھا کہ میں تو تھوڑی سی پیتا ہوں، نام لے کر کسی پر لعنت نہیں کی جاتی۔
نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شہداء اسلام، حضرت رضوان فاروق۔
اور ادھر میاں نواز شریف صاحب کا ماشاءاللہ بیان بڑا اچھا کل آیا، دینی جماعتوں سے کوئی اتحاد ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بڑا اچھا بیان ہے، بڑی اچھی سوچ ہے، منافقت نہیں کی، کیونکہ کل کو جو انہوں نے دینی جماعتوں کو دھوکہ دینا تھا پہلے ہی دیا کہ کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب سدوکڑیاں نکلنی ہیں نظر تلا دیا تو انہوں جو پرچیاں انہیں نکلنی ساری، دینی جماعتوں کے تعاون کے بغیر تو تم پہلے بھی کبھی نہیں جیتے تھے، اب بھی دینی جماعتوں کے بغیر تم دیکھو، ہم دیکھیں گے کہ تم کس طرح بغیر علماء کے اور بغیر دینی جماعتوں کے اقتدار پر آتے ہو۔ اور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ اس ملک پر رحم کرے، اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کے تمام مذہبی گروپ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں، سپاہ صحابہ تمام اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتا ہوں۔ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اسلامی جمہوری محاذ جس کے صدر مولانا شاہ احمد نورانی اور جس کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحمان ہے، جس میں جمعیت اہل حدیث اور دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں، اگر اس میں کچھ اور دینی جماعتیں شامل ہو جائیں تو سپاہ صحابہ اس پورے اتحاد کا خیر مقدم کرے۔ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے کہ تمام علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر شرابیوں اور زانیوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے؟ چاہیے میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے لڑ رہی ہے کہ پاکستان میں صحابہ کرام کی عزت و ناموس کو آئینی تحفظ دیا جائے، ان کے لیے قانون بنایا جائے۔ ہم نے ایک ہی نمائندہ اسمبلی میں بھیجا تھا مولانا اعظم پارا، انہوں نے ناموس صحابہ کے لیے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا تھا، جو بل نواز شریف نے جس کی منظوری کا وعدہ کیا تھا لیکن اسمبلی ٹوٹ گئی اور وہ بل منظور نہ ہو سکا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر 6 اکتوبر کے الیکشن میں آپ لوگوں نے دینی اور مذہبی قوتوں کا ساتھ دیا تو پاکستان میں اسلام کے آنے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اسلام کی تمام جماعتیں ایک جگہ پر جمع ہو گئیں تو پھر نواز شریف اور بے نظیر میں اتحاد بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پھر آپس میں یہ مل جائیں گے علماء کے مقابلے میں، اور ان کو مل جانا چاہیے، ان میں بہتری بھی ان کی اسی میں ہے۔ لیکن جو حکمران یہاں آ کر چلے گئے ان کو اپنے پچھلے اور گزرے ہوئے حکمرانوں کے انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں بڑے بڑے حکمران، ایک سکندر مرزا آیا تھا، کہتا تھا مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کر میں سمندر میں ڈبو دوں گا، یہ کہتا تھا۔ لیکن آج دنیا میں اس کا نام و نشان کوئی نہیں اور مولویوں کا قلعہ قائم ہے اللہ کے فضل سے، قائم ہی نہیں کہ علماء کا آپس میں اختلاف روئی مسائل پر ہوتا رہتا ہے، آپ میں کس کا اختلاف نہیں ہے بتاؤ؟ آپ کا آپس میں اتحاد ہے، علماء کے بغیر سب لوگ متحد ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہو، کتنی جماعتیں ہیں۔ اثر خان کہتا ہے نواز شریف بے ایمان، نواز شریف کہتا ہے بے نظیر بے ایمان، بے نظیر کہتی ہے فلاں بے ایمان، اور صدر صاحب کہتا تھا سارے بے ایمان۔ ٹھیک ہے، وہ مولوی تھے سر، تھی سارے سچے ہو؟ یہ مولوی آپس اختلاف کر رہے تھے، مولوی نہیں رل رہے تو جہاں گلا مولوی رلتے نے وہ منگتے ہو تھی؟ مولوی نماز کے اتنے سارے کٹھے نے پڑھ دے ہو، جہاں گلا مولوی رلے ہوئے نے وہ تو کدے مننی نہیں، تو جم کے بھی جہیا مولوی کٹھے نے وہ ہی مان لو۔ مولوی کہتے ہیں زکات دیو کدے دیتی ہے؟ مولوی ہل روزہ رکھو، اگر جی گرمیاں دے مہینے چ رمضان آ گیا اسی کی کریے؟ وہ جہیا گلا مولوی کٹھے نے وہ تو کدے عمل ہی تصا نہیں کیتا، تے جے ماڑی دی گل تو اختلاف ہو جائے وہ چک کے پھر دیو، لڑ پے جی آپس لڑ پے جی، تے جڑی اللہ تے نہیں لڑے وہ منی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک گورنر ہوتے تھے، گورنر جنرل غلام محمد، ملک غلام محمد، یہ ٹانگ سے معذور تھے ماشاءاللہ، وہ بھی علماء اور دینی طبقوں کے بڑے مخالف تھے۔ آخر عمر میں وہ پتہ نہیں پاگل ہو گئے تھے، لاہور میں گئے پاگل خانے کا معائنہ کرنے، تو پاگل خانے میں جب داخل ہوئے تو ایک پاگل نے دوسرے پاگل سے کہا کہ لو وہ تیسرا بھی آ گیا، اے لو جی جا آ گیا ہے۔ پاگل ہوتے سی نا پاگل خانے کا معائنہ، بھی گورنر جنرل آف پاکستان پاگل خانے کا معائنہ کرن ہو گیا، پاگلا تو پاگل خانے نہ بوائے کوئی ہور بندہ کر لو گورنر جنرل چلا گیا وہ ایک پاگل دوجے نو کہندا لاؤ تیجا بھی آ گیا یہ گورنر انہوں سن لیا کہندا خبردار تو پاگل وہ کہندا بک بک مت کرو اگوں گورنر صاحب کہنے لگا بھائی میں گورنر جنرل آف پاکستان ہوں ایک پاگل کہنے لگا جب اسی باہر ہوں سی اسی بھی ادھر کہتے ہوں بھی اسی بھی گورنر جنرل آف پاکستان اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کوئی پلے بھی پہیے گل کے کوئی نہیں اور آج وہ قبر کتنے بڑا گورنر جنرل دی گوریاں دی قبرستان کراچی اور وہ قبر دے اتے ایک درخت لگا ہوا قبرستان دے سارے کتے اتے آگ بیٹھ گئے چھان جو ہوتی ہے چھان اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دی اور حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے ٹھیک ہے وہ کل پرسوں مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں فس وہ اپنا سمندری میں جلوس نکلا بینر لگے ہوئے تھے غازی عبداللہ نامنور غازی عبداللہ نامنور اچھا یہ نوبت یہاں کیسے پہنچتی ہے پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا آپ میں سے کسی نے منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہمیں اس سے بہ نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جیتنے کے بعد امیدوار کسی کے کام آئے تو یہ دن اس کو دیکھنا پڑے کہ اس کے خلاف جلوس نکلے آپ دیکھیں سپاہ صحابہ کا ایک امیدوار مولانا اعظم طارق اللہ نے کامیابی دی تھی اس نے قوم سے دو وعدے کیے تھے دو جنگ کے لوگوں سے ایک سوئی گیس کا وعدہ کیا تھا ایک یہ وعدہ کیا تھا کہ اسمبلی میں چلا گیا تو میں اسے صحابہ کا بل پیش کروں دونوں وعدے پورے کیے یا نہیں کیے سوئی گیس وہاں پہنچ گیا ہم تو اپوزیشن میں تھے حکومت کے خلاف تھے اس کے باوجود جنگ سوئی گیس پہنچ چکا ہے اور تین مہینے پہلے پہنچ چکا سارے شہر میں تو میں نے غازی صاحب سے اسلام آباد میں کہا تھا کہ جناب آپ وزیر ہیں ہم نے اپوزیشن میں ہو کر سوئی گیس جنگ میں پہنچایا ہے اور آپ وزیر ہو کر سوئی گیس نہیں پہنچایا خیر اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے آپ تو یہ ہے کہ اگر حکمران وعدہ کر کے پورا کرے کوئی بات نہیں لیکن اگر بے نظیر وعدہ کرے کہ ہر آدمی کو روٹی کپڑا مکان ملے وہ نہ ملے نواز شریف وعدہ کرے کہ میں اقتدار پہ آ کر شریعت لاؤں گا اور وہ نہ لائے تو پھر مجھے بتائیں اقتدار پر ان کا حق ہے کوئی حق اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے بعض لوگوں میں اس اجتماع میں بھی بات ہوگی یہ مولویوں کا سیاست سے کیا کام مطلب سیاست شرابیاں تے زنیاں نو دے دیئے مولویوں نو مسیطے وار کے تے آپ تسی جو مرضی کرو مولوی جی تسی مسیطے تے لو اسی آئے ذرا انہاں دے مولوی نہیں اسی جیڑا حکمران کوئی غلط کام کرے گا انہوں تمنا گے بھی ٹکانے تے اسی اتنا دے مولوی ہیں یاد رکھیں مولوی جی تسی ادھر مسیطے چلے تویز لکھے جی اسی اتنے جو کچھ ہے گا ہڑپ کر جائیے یہ نہیں اسی کرن دینا نہ سارے کول ہوں گا جتنا مرضی پیسہ تم کماؤ شراب پیو بدماشیاں کرو زنا کرو عیاشیاں کرو اور مولویوں رو آخر مسیطے چل رہا ہوں لے کے چلیں گے سارے مسیطے انشاءاللہ دیکھو بڑھنا کی یہ بات یاد رکھیں اسلام میں سیاست اور مذہب ایک چیز ہے یہ لا علمی ہے جو فرق انگریزوں نے ڈالا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی سیاست کا مذہب سے کیا کام ہے یہ پرلے درجے کی جہالت اس جہالت کو ختم